کو پھر اللہ تعالیٰ سے ویسی بھیک مانگیں گے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم صدق الله العظيم. میرے شیخ میرے پیر و مرشد عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام برکاتہم العالیہ, حضرت والا کو مثنوی سے بڑی محبت ہے, مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت, اور اس کی وجہ مولانا کے مضامین ہے. اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت, میرے مرشد کی کتاب ہے, اس کا نام ہے معارف مثنوی. معارف مثنوی جس میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مثنوی ہے اس کی حضرت نے حکایات اور واقعات کو لکھا ہے, پھر اس میں جو نصیحتیں پوشیدہ ہیں ان نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے. تو وہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ لگانے کے لیے کافی ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ پر فرماتے ہیں, عشق آشولہ است کوچو بر فروخ. اللہ تعالیٰ کی محبت وہ شعلہ ہے جب یہ آگ بنتا ہے, عشق آشولہ است کوچو بر فروخ, جب وہ آگ بنتا ہے ہر چیز جز معشوق باقی جملہ سوخ. تو اللہ کی محبت کے سوا جتنے غیر اللہ کے تعلقات ہیں سب کو جلا کے خاک کر دیتا ہے. لہذا فرمایا کہ معارف مثنوی اس لیے میرے دوستو اللہ کی محبت کی آگ لگانے کے لیے عجیب چیز ہے. دنیا کی آگ تو جلاتی ہے, دنیا کی جو آگ ہے وہ جلاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ وہ جلاتی ہے, جلا بخشنا ہے نا, حیات ملنا, سبحان اللہ. یہ فرق ہے, جیسے دنیا کا کرنٹ ہے اگر وہ کرنٹ لگ جائے تو انسان کو موت واقع ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا کرنٹ, اور دنیا کا کرنٹ کیسے لگتا ہے, جس کو کرنٹ لگا آپ اس کو چھو لیں آپ کو کرنٹ لگے گا, اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا کرنٹ کیسے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی قرب اور محبت اور تعلق حاصل ہے, میرے دوستو اس کی صحبت سے کرنٹ ملتا ہے, وہ کرنٹ جان لیتا ہے, یہ کرنٹ جان میں جان ڈالتا ہے. جی اٹھے مردے تیری آواز سے, جی اٹھے مردے تیری آواز سے, پھر ذرا مطرب اسی انداز سے. جی اٹھے مردے تیری آواز سے, پھر ذرا مطرب اسی انداز سے. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کا ایک واقعہ نقل کیا ہے, کچھ اس میں لذت بھی ہے تو تھوڑی سی لذت کا مزہ, اور پھر مولانا کی جو نصیحتیں اس میں ہیں وہ نصیحتیں بھی ہیں. واقعہ میرے شیخ نے سنایا, وہ شاہ محمود, محمود غزنوی جو مشہور بادشاہ ہے, جو کہ تاریخ کے اندر بت شکن کے نام سے مشہور ہے. سومنات کا مندر پر جب بادشاہ گیا تو اس مندر کے جو پجاری انہوں نے مال و دولت کا ڈھیر لگا دیا, قدموں میں رکھ دیا کہ اس بت کو مت توڑو. لیکن اس بادشاہ کا تاریخی جملہ سبحان اللہ کہ میں تاریخ کے اندر بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کہلانا پسند کروں گا. نتیجہ کیا ہوا کہ اس بت کو توڑنے سے اس سے کئی گنا زیادہ مال و دولت مل گیا, کیونکہ جو اس بت کے اندر چھپا ہوا تھا. آہ میرے دوستو اس کے اندر ایک سبق ہے, وہ سبق یہ ہے کہ ہماری بعض خواہشات ہیں, ہم اس خواہشات کو پورا کریں تو کچھ عارضی مصلحت اور عارضی نفع ملتا ہے. جیسے کسی حسین لڑکی کو دیکھنے سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں لذت اور مزہ آتا ہے, لیکن میرے دوستو اگر ہم اس خواہشات کو, اس خواہش کے بت کو توڑ دیں, اس کے بدلے لیلا کے بدلے میں جب مولا ملے گا
پھر ساری ابھی تو ایک لیلہ ملی ہے، پھر ساری عالم کی لیلاؤں کی لذت اور مزہ ملے گا. اور وہ کیسے؟ اس لیلہ کو پا کر تو ناپاکی ملتی ہے، اور وہ جو سارے عالم کی لیلاؤں کا جو حاصل ملے گا، پھر اس کو جو پاکی ملے گی اس کے پاس دوسرے لوگ بیٹھ کر بھی پاک ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ملے گا. اور اللہ کون ہے؟ جو ساری عالم کی لیلاؤں کو نمک دیتا ہے. سارے عالم کی لیلاؤں کو نمک کون دیتا ہے؟ اللہ. تو میرے مرشد نے اللہ کا نام رکھا خالق نمکیات لیلائے کائنات. لغت دیکھ رہے ہیں آپ؟ خالق نمکیات لیلائے کائنات، یعنی کائنات کی تمام لیلاؤں کو نمک کون دیتا ہے؟ اللہ. تو کیا نام رکھا؟ خالق نمکیات لیلائے کائنات. تمام کائنات کی لیلاؤں کا خالق اللہ ہے، ان کی نمک کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو ایک لیلہ سے جو نظر بچائے گا اس کے بدلے میں مولا ملے گا، اور جب مولا ملے گا تو خالق نمکیات لیلائے کائنات ملے گا. میرے دوستو، وہ شخص تمام لیلاؤں سے مستغنی ہو جاتا ہے. جیسا اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو توڑ کر دیکھے، اللہ کے لیے اپنے کو مٹا کر دیکھے، اس میں لذت اور مزہ کیا ملتا ہے. دیکھیے، چائے کے اندر شکر ڈالتے ہیں ہم لوگ، چینی، شوگر، وہ چینی ڈالتے ہیں. لیکن اگر اس چینی کو ملائے نہیں اور گھلائے نہیں اور چمچہ چلائے نہیں، چائے میٹھی ہوتی ہے. لاکھ چائے میں چینی ڈال دو لیکن میٹھی نہیں ہوتی. چمچہ چلایا، کھڑکڑ کھڑکڑ ہوا، لیکن جب گھوٹ بڑا مزہ آ گیا مٹھاس کی وجہ سے. تو میرے دوستو، اسی طریقے سے حالانکہ وہ جو چائے تھی وہ تو مٹ گئی، وہ چینی تو چائے کے اندر مٹ گئی، لیکن مٹنے کے بعد اس نے چائے کو میٹھا بنا دیا. اسی طرح سے جو اپنی خواہشات کو مٹاتا ہے، خواہشات تو مٹتی ہے لیکن اس کی بندگی میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے میرے دوست. پھر اس کی بندگی سے صرف نہ صرف یہ کہ وہ خود مست ہوتا ہے، بلکہ اس کے پاس کے بیٹھنے والے بھی مست ہوتے ہیں. میرے دوستوں، یہ راز ہے صحبت اہل اللہ کا. اللہ والوں کی صحبت کا راز یہ ہے کہ چونکہ وہ اپنی خواہشات کو فنا کرتے ہیں، مٹاتے ہیں، تو ان کی بندگی میں وہ خالق مٹھاس جو سارے عالم کے گنوں میں رس پیدا کرتا ہے. کیوں جناب؟ سارے عالم کے گنوں میں رس کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. اگر میرے مرشد نے فرمایا کہ اگر گنوں میں رس اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرماتے تو یہ سارے گنے جو ہے یہ مچھردانی کے ڈنڈے کے بھاؤ بکتے. یہ سارے گنے مچھردانی کے ڈنڈے کے بھاؤ بکتے. جو ان گنوں میں رس پیدا کرتا ہے، میرے مرشد فرماتے ہیں جو رس پیدا کرنے والا ہے وہ خود کیسا میٹھا ہوگا. معروبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نام اوچو بر زبانم میرا ود ہر بنے موز عسل جوے شود. اللہ کا نام جب میری زبان سے جاری ہوتا ہے، نام اوچو بر زبانم بھی روت، میری جواب زبان پر جب روا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ خالق اصل، خالق شہد، میرے جسم کا بال بال دریائے شہد بن جاتا ہے. نام اوچو بر زبانم می روت ہر بنے منہ اصل جوئے شوت. کیوں؟ شہد کا خالق ہے اور گنے کے میں مٹھاس پیدا کرنے والا ہے میرے دوستو. تو اس کے نام میں مٹھاس نہ ہوگی تو کہاں مٹھاس ہوگی؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر مٹا کے اپنے کو مٹا کر تو دیکھیں ملتا کیا ہے. ان لیلاؤں کے چکر میں کیا ملا؟ صرف چکر آئے. لیلاؤں کے چکر میں سر میں چکر آتے ہیں کیونکہ گھن چکر بنتا ہے نا. کیونکہ جس لیلا پر مرا ہے، آج تو وہ 16 سال کی گڑیا ہے، 16 سال کی گڑیا، لیکن جب 60 برس کی بڑھیا بن گئی، اب اس کے موبائل میں کوئی بیلنس ڈالے گا؟ اب اس کو کہے گا اپنا موبائل نمبر تو دیجئے گا؟ اسی طرح جو آج 16 سال کا گڈا ہے، جب 60 برس کا بڈھا ہو جائے گا، اب اس کو وہ جا بھی رہا ہوگا. ابھی تو گڈے کو دیکھ کر سب موٹر سائیکل رٹ کے بٹھا رہے ہیں، آؤ پائی جان بیٹھ جاؤ جی، ہنس کے بولا کرو، بلایا کرو، ہنس کے بولا کرو، بلایا کرو، آپ کا گھر ہے، آیا جایا کرو. اور وہ بڈھے کو دیکھ رہے ہیں، موٹر سائیکل جلدی سے بھگا کے لے جاتے ہیں، بٹھاتے بھی نہیں ہیں. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ پر مر کے دیکھے، اس سے حیات ملتی ہے. کہنے کو مرنا ہے لیکن حیات مل رہی. جیسے چائے میں چینی مر جاتی ہے لیکن کیا ہے چائے کو میٹھا بنا دیتی ہے, اسی طرح جو اللہ پر مرتا ہے تو میرے دوست اس کی بندگی میں ایسی مٹھاس ہوتی ہے, نہ صرف یہ کہ خود میٹھا ہوتا ہے بلکہ یہ مٹھاس دوسروں کو بھی منتقل ہوتی ہے. تو شاہ محمود سبحان اللہ تاریخ میں آج کیا کہلاتا ہے, بوشکن کہلاتا ہے. اللہ اکبر, کیا ہے میرے دوستو, یہ بہادری ہے؟ ورنہ بت فروش چند ٹکے لے لیتا تو آج تاریخ میں کہتا کہ وہ بادشاہ تھا کہ جس نے بت کو فروش کر کے چند مال و دولت لے لیا, لیکن دیکھو کیسا تھا اس کی غیرت اور اس کے اخلاق کیسے تھے, اس کا کریکٹر کیسا تھا. لیکن آج اس کے کریکٹر کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہے کہ دیکھو کیا کریکٹر ہے اس کا, کہ مال و دولت ٹھکرا دیا اور لیکن اب اس کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے مال و دولت ملے گا, لیکن پتا چلا ملتا ہے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت شاہ شفیع اللہ صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ پر فدا ہوتا ہے. دنیا دین تو ملتا ہے لیکن اس کی دنیا بھی لذیذ اور مزیدار ہو جاتی ہے, اس کی دنیا بھی لذیذ ہو جاتی ہے. ایک اسکول کا انسپکٹر ایک دیہات میں گیا, دیہات کے اسکول میں, وہاں جا کر اس نے ایک بچے کو کھڑا کیا, بتاؤ سومناتھ کا بت کس نے توڑا؟ اس نے کہا سر میں نے نہیں توڑا. عجیب نالے ایک اچھا بیٹھ جاؤ, دوسرے کھڑا گیا تم بتاؤ کس نے توڑا؟ سر جی وہ شیدا ہے نا, وہ بہت شرارتی ہے, اس نے توڑا ہوگا. ارے عجیب بیوقوف, سر تم بیٹھو تم بتاؤ تیسرے کو تم کس نے توڑا سومناتھ کا بت؟ سر جی میں تو کل آیا ہی نہیں تھا. اب سارے استاد کو بڑا انسپکٹر کو بڑا غصہ آیا, اس کے ٹیچر کو بلایا ماسٹر کو, ماسٹر صاحب یہ کیسے آپ کے بچے ہیں؟ جی سر سر جی کی ہو جی, یہ آپ کے بچوں کو پتا ہی نہیں سومناتھ کا بت کس نے توڑا. اب ایک کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے, دوسرا کہہ رہا ہے وہ شیدا شرارتی ہے اس نے توڑا ہوگا, تیسرا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو آیا ہی نہیں تھا. اور سر جی رہنے دے, بچے ہیں کھیل کھیل میں ٹوٹ گیا ہوگا. آپ کو تو پتا ہی ہے بچے ہیں وہ کھیلتے رہتے ہیں, کھیل میں ٹوٹ گیا ہوگا. اب اس کو اور غصہ آیا, وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا, کیسا آپ کیا اسکول چلا رہے ہیں, بچے کو نہیں پتا اور ماسٹر کو نہیں پتا کہ سومناتھ کا بت کس نے توڑا. سر مہربانی ہوگی شکایت نہ کیجیے گا, ہم سب پیسے جمع کر کے جمع کروا دیں گے. تو میرے پیارے دوستو وہ شاہ محمود سبحان اللہ بادشاہ اللہ والا, اسی کے زمانے میں چوریاں بڑھ گئی. اب بادشاہ کو فکر ہوئی, پتا چلا حاکم ایسا ہو جو اپنی رعایا کی فکر کرنے والا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلافت ملی آپ کو, تمام صحابہ نے آئے مبارکباد دی, ایک صحابی نے آ کر فرمایا اے عمر خلافت کی ذمہ داری تو مل گئی ہے, یاد رکھنا اگر ایک تمہاری رعایا کے اندر ایک کتا بھی بھوکا اور پیاسا مرا تو تم سے پوچھا جائے گا, جواب طلب کیا جائے گا. رونے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کر, لہذا نتیجہ یہ تھا کہ گشت کیا کرتے تھے, خیر عوام کی خبر گیری فرماتے تھے. لہذا شاہ محمود اس کا بھی یہی حال, معلوم چلا کہ چوری بڑھ گئی, چوروں کا لباس حاصل کیا, خود چوری کا وہ چوروں جیسا لباس پہن کر آدھی رات کو پیٹرولنگ کے لیے نکل گیا گشت کے لیے. سبحان اللہ, یہ ہے میرے دوستوں, نہ کہ یہ کہ حکمران گزرے اور بڑے افسران گزرے تو تمام ٹریفک روک دی, پتا یہ چلا کہ کتنے مریض مر جاتے ہیں, کیا حال ہوتا ہے میرے دوستوں, بجائے اس کے کہ راحت پہنچائے تکلیف ہے. شاہ محمود نکلا, راستے میں آدھی رات کو جا رہا ہے تو ایک جگہ دیکھا کچھ لوگ نظر آئے, ان کے ہولیے سے لگ رہا تھا کہ یہ لوگ چور ہیں. شاہ محمود جب پہنچا تو انہوں نے پوچھا کون, نے کہا بھائی جیسا تم ویسا میں. میرے مرشد نے یہ واقعہ سنایا, فرمایا کہ چور سمجھے کہ جیسے ہم چور ہی ہیں ویسے یہ بھی چور, کیونکہ ہر آدمی جو جیسا ہوتا ہے دوسرے کو ویسے ہی سمجھتا ہے, چور ہر ایک کو چور سمجھے گا, اور جس کے دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوگا وہ ہر ایک سے نیک گمان رکھے گا, کہہ رہے گا چلو کوئی بات نہیں یار, کوئی عذر ہوگا, کوئی وجہ ہوگی, چلو کوئی بات نہیں, کیوں جیسا ہوگا نا ہر آدمی اگلے کو ویسا ہی سمجھتا ہے. وہ جیسے ماں رومی نے ایک قصہ لکھا نا کہ ایک طوطا تھا باتیں کیا کرتا تھا, اس ایک دکاندار کے پاس تھا, اس کی وجہ سے گاہک بہت آتے تھے کیونکہ طوطا باتیں کرتا تھا, اب گاہک اسی کے شوق میں آتے تھے. اب اس نے ایک دن مالک کسی کام سے گیا تو بلی آئی, تو طوطا جو اڑ کر بھاگا تو وہاں مالک کا تیل رکھا ہوا تھا, وہ تیل اس کی گدی پہ گر گیا. اب مالک آیا واپس, جب گدی بیٹھا گیلا گیلا لگا, اٹھ کر دیکھا تیل, غصہ آیا, سمجھ گیا کہ طوطا کھوپڑ لگایا جھاپڑ تھا, وہ گنجا ہو گیا وہ طوطا, لیکن اس نے بولنا چھوڑ دیا. اب تو مالک بڑا, اس کے بولنے کی جیسے گاہک آتے تھے, جیسے ہم آج کل جو ہے لیڈی سیلز گرل رکھتے ہیں, سیلز گرل, لیڈی ریسپشنسٹ, لیڈی ٹیلی فون آپریٹر, اور پھر بات بھی کرے موبائل کمپنی سے فون آتے, سر آپ کا بیلنس نہیں جمع ہوا, سر کی وہیں سرک جاتی ہے, پتا چلتا ہے کہ کس سے فون پر بات کریں. ہاں ہاں جی جی اچھا, پتا چلے نا موبائل کمپنی یا بینک سے کہیں فون آ جائے, ان کی مسکراہٹ سے پتا چلے گا کہ آپا کا پاپا پر چھاپا مار رہے ہیں, لہجہ ہی بدل جاتا ہے. بیوی کا فون ہے نا, پتا چلتا ہے بیوی کا فون ہے, کیا بات ہے بولو, ہاں بولو جلدی کرو, اچھا ٹائم نہیں ہے, اچھا آ جاؤں گا نا, کیا مصیبت ہے, کیا آ جاؤں گا نا, کترا دیے کام میں ہوں, اور وہیں فون آ جائے بینک سے, جی فرمائیے کیا بات, اچھا میں کیا آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں, لہجہ بدل جاتا ہے جناب, کتنا فرق ہے, حالانکہ دیکھا بھی نہیں ہے, صرف ٹیلی فون پر لہجہ بدل جاتا ہے, اس سے پتا چلا ان حسینوں کا اثر کیا ہے. لہذا اگر کہیں ٹریول ایجنسی میں جا رہے ہو یا کہیں بینک یا کسی ایسی جگہ جا سے ریسپشن پر لڑکی بیٹھی ہو, پھر دیکھیے باہر کنگھی نکال کے شیشے لگے ہوتے ہیں نا آج کل آفیسز کے باہر, وہیں کھڑے ہوئے, صوفی صاحب بھی اپنی داڑھی ٹھیک کر لیتے ہیں, وہ بھی کنگھی کر لیتے ہیں داڑھی پر, یہ نفس ہے بدماش, حکیم الامت فرماتے ہیں, چشمہ بھی اتار کر اس کو صاف کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آتے ایکسکیوز می, لہجہ ہی بدلا ہوا ہوتا ہے. ابھی بیوی کا اسی وقت فون ہے, اور کیا ہے, کیا مصیبت ہے, چین سے نہیں رہنے دو گی کیا مجھے, اور اس سے ایسی باتیں کرنی, کتنا فرق ہے میرے دوست, اس سے پتا چلا کہ ہمارا نفس اندر کیسے کام کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اب جو ہے وہ طوطا جو تھا, اچھا ہم کیوں رکھتے ہیں گرل سیلز گرل کو, ذرا گاہک زیادہ آئیں گے, رسک زیادہ ملے گا, گویا کہ ہمارا رسک ان خاتونوں کے ہاتھ میں ہے, یہ عقیدے کا حال ہے ہمارے, ذرا لڑکی رکھیں گے تو جی ذرا گاہک زیادہ آئیں گے, آج تو واقعی زیادہ آئیں گے کیونکہ سب بدھو بننے کے لیے آئیں گے. تو وہ طوطا نے بولنا چھوڑ دیا, اب اسے بڑی منتیں کی, اسی زمانے میں حج کا زمانہ تھا, ایک حاجی آیا سر منڈا کا, اب طوطے نے اس کو دور سے, ابے وہ گنجے مڑا کیا بات ہے, تو نے بھی اپنے مالک کا تیل گرایا, تو جیسا طوطا کے ساتھ ہوا نا وہ ایسے ہی سمجھتا ہے, حالانکہ کہ دیکھو اس لیے فرماتے معرومی کارے پاکارا قیاس از خود, قیاس از خود مگیر, کارے پاکارا قیاس از خود مگیر, انیک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس مت کرو, ارے ظالم تو نے تو تیل گرایا وہ اللہ کے گھر سے ہو کر آیا ہے, فرق دیکھ, گرچہ مانندر نویشتر شیر و شیر, شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسا ہے, شیر کے معنی جنگل کا بادشاہ شیر, شیر کے معنی دودھ کے ہیں, شین یا را تین حروف ہی ہے نا, ایک جیسے حروف ہے, مطلب میں فرق نہیں ہے, دادا یہ گنجا ہے کہ جس نے نالائکی کی ہے, اور وہ گنجا وہ ہے جو اللہ کے گھر سے ہو کر آیا ہے, کتنا مطلب میں فرق ہے میرے دوست. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی تو مشرکین دھوکہ کھا گئے کہ یا کلون تام, یا کلو تام و یمشی فی الاسواق, یہ کھاتے اور یہ بازاروں میں گھومتے, اللہ والوں سے لوگ اسی لیے دھوکے میں کہا جاتے ہیں کہ صاحب ان کی بھی دعا کے ہماری بھی دعا کے, ان کے بھی ناک وہی ہم جیسے, آہ میرے دوستو یاد رکھنا ایک عوام میں اور حکمران میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, عوام کا بھی وہی حلیہ ہے, حکمران کا بھی وہی ڈھانچہ ہے سانچا ہے, کیوں صاحب وہی کان ناک سب کچھ وہی ہے, لیکن فرق ہے کہ نہیں ہے, جب عوام میں حاکم کے اندر فرق ہے تو عوام کے اندر اور اللہ والوں میں کیوں نہ فرق ہوگا, ان کی قیمت ان کے دل سے لگتی ہے میرے دوستو. تو چوہوں کی ایک میٹنگ ہوئی، تمام چوہوں کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ بلی جو ہے ہمیں چیر پاڑ کے کھا جاتی ہے، اب ہم سب اس پر حملہ مل کے کریں گے. اب میٹنگ کے اندر بیٹھے 10 چوہوں نے کہا ہم اس کی آنکھ پر حملہ کریں گے، لیکن دوسری آنکھ پر، کان پر، دوسرے کان پر، ہاتھ پاؤں سب، 10 ہوئے، 10 نے کام جس کی دم پکڑ لیں گے، 10 نے کام اس کے کلیجے پر حملہ کر کے کلیجا نکال لیں گے. ایک بڈھا چوہا بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ تو سب تم نے پلاننگ کر لی، لیکن یہ بتاؤ جب بلی میاؤں کرے گی تب کیا ہوگا، سارا جھگڑا تو میاؤں کا ہے. انہوں نے کہا عجیب باتیں کرتے ہو، روشن خیالی کا زمانہ ہے، تنگ نظری کی باتیں کرتے ہو، حوصلہ ہونا چاہیے. اور یہی جوان جو آج کل بہت جوان آج کل کے کیا آپ کہتے ہو جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، عالم یہ ہے اندھیرے میں جا بھی نہیں سکتے، یہ عالم ہے. بلی کودتی ایسا لگتا ہے شیر آ گیا، اور الٹے سونے والے یہ کوئی لیڈر بنیں گے قوم کے اور سوتے الٹا ہیں، یہ بنیں گے سوتے الٹا ہے اور جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. دیر بیٹھ کر اٹھے تو چکر آ جاتے ہیں، پنڈلیوں میں ایٹھن، کمر میں درد، کمر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں. ابھی تو کمر سے بہت کام کر رہے ہیں، ابھی سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. تو انہیں خاموش، بس ہم سمجھتے ہیں اب تمام چوہے آئے. اور بلی کا کیا حال تھا میرے مرشد فرماتے ہیں، ٹائیفائڈ زدہ بلی، اب وہ بالکل بٹھا دیا جی، نڈال بیٹھی ہوئی ہے، اب وہ آنکھیں کچھ کچھ اس کو کچھ دھندلا دھندلا نظر آیا، کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی. اب اس نے دیکھا وہ ہوگا کچھ، اس نے ذرا آنکھ کھول کر دیکھی تو دیکھا چوہے پریڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اب بلی نے دیکھا حیران، یہ تو چوہے میری طرف بھی آ رہے ہیں. ایسا جب بلی چوہے کو دیکھتی ہے نا، پہلے اس کی مونچھیں کھڑی ہو جاتی ہے. اب اس کی مونچھیں کھڑی ہوئی، پھر میرے مرشد نے فرمایا کہ اب چوہے اور قریب آئے، فرمایا کہ اس نے ٹائیفائڈ زدہ آواز میں کہا. بس یہ سننا تھا چوہے جو بھاگے ایک ایک بل میں کہیں کہ الٹے پلٹے ادھر ادھر. میرے شیخ فرماتے ہیں جو اصل میں فرق کیا ہے، چوہے تعداد میں زیادہ ہیں اور بلی ایک ہے، لیکن فرق کیا ہے، وہ فرق یہ ہے کہ جو دل بلی کے سینے میں ہے وہ دل چوہوں کے سینے میں نہیں ہے. میرے دوستوں جو دل اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے وہ دل ہماری جانوں کو حاصل نہیں ہے، ہم نے دل سازی نہیں کروائی، دل بنوایا نہیں ہے، فرق یہ ہے. ورنہ جسم تو کیا ہے، معروفی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے ظاہر کا عالم یہ ہے، ظاہر اشراب پشائے عارت بچر، ان کے ظاہر کا یہ عالم ہے، مچھر کاٹے ناچنا شروع کر کے آسمان سر پہ اٹھا لیں، ظاہر کا یہ عالم ہے. اور باطنش باشد محیط ہفت چرخ، ان کے باطن کا یہ عالم ہے کہ ساتوں آسمان بھی کم پڑ جائیں ان کی وسعت کے سامنے. میرے مرشد فرماتے ہیں ان کی نظر کے حوصلے رشک شہانے کائنات، ان کی نظر کے حوصلے رشک شہانے کائنات، وسعت قلب عاشقا ارض و سما سے کم نہیں. یاد خدا کا ہر نفس، نفس مانے سانس، یاد خدا کا ہر نفس کونو مکہ سے کم نہیں، اہل وفا کا بوریا تخت شاہ سے کم نہیں. دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری، دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری، ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. یارب یہ درد دل تیرا سارے مرض کی ہے دوا، یارب یہ درد دل تیرا سارے مرض کی ہے دوا، ہے یہ مرض تیری عطا جو کہ شفا سے کم نہیں. تو وہ بادشاہ محمود نے کہا، شاہ محمود نے کیا کہا کہ جیسے تم ویسے میں، یہ اس نے کیا کہا، جیسے تم، اس کیا سمجھے، جیسے تم چور ویسے میں چور، جیسے ہم چور ویسے تم چور. اور بادشاہ کا کیا مقصد تھا، جیسے تم انسان ویسے ہم انسان. اب اس کے بعد اب وہ بھی بیٹھ گیا، اب وہ لوگ پلاننگ کرنے لگے، منصوبہ بنا لینے لگے کہ ہم چوری کہاں کریں. تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ چوری تو کرتے ہیں، لیکن بات یہ کہ ذرا کچھ پلاننگ بھی تو ہونی چاہیے، ایسے ہی ہم اٹھائے منہ چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ہاں بھائی یہ بات تو ہے. کہا کیسے پلاننگ کریں؟ جی پہلے پتا چلے کس آدمی کے پاس پھل کیا ہے, اس کی صلاحیت ہے, اس کا فن پتا چلے کہ کس چیز کے اندر یہ, اس کی اسپیشلٹی کیا ہے, خصوصیت. انہوں نے کہا اچھا بھائی کیا اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اچھا بھائی بتاؤ. ایک چور سے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ تمہارا کیا فن ہے؟ اس نے کہا میرا فن یہ ہے کہ میں کتوں کی بولی سمجھ لیتا ہوں, کتا جو بھونکتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے کتا کیا بھونک رہا ہے, میں ماہر ڈاگ ہوں, کتوں کی بولی سمجھتا ہوں. اچھا بھائی چلو یہ فن کام آئے گا. دوسرے سے پوچھا ہاں بھائی تمہارا فن کیا ہے؟ تو انہوں نے اس نے کہا کہ میری ناک میں وہی صلاحیت ہے جو مجنو کی ناک میں صلاحیت تھی. ہم چو مجنو بو کنم ہر خا کرا, میں مثل مجنو کے ہر مٹی کو سونگتا ہوں, اور خاکے لیلا را بیابم بے خطا. اور جیسے لیلا کی مٹی سونگتے ہیں فوراً بتا دیا کہ میرے لیلا اس میں دفن ہے. اصل میں معرومی نے واقعہ یہ لکھا کہ لیلا مجنو لیلا لیلا کرتا ہوا جا رہا تھا. اب جو ہے لڑکوں نے کہا تو جس لیلا لیلا جس کے لیے کر رہا ہے وہ تو مر گئی, کیونکہ لیلا مر گئی تھی. مجنو نے کہا ارے کیسے مر گئی؟ کہاں چلو ہم تمہیں قبرستان لے کر چلتے ہیں, لیلا مرنے والی ہے. اس نے میرے مرشد نے ایک دفعہ فرمایا اچھا آپ اتنے شفٹ ہو گئے وہاں پہ, آپ اپنی جگہ پہ آئیے نا. ہاں اچھا وہاں ریلیکس ہیں آپ, ٹھیک ہے چلیں تو تھوڑا قریب آ جائے نا. چے نشستی دور چو بیگانگا, اجنبی کی طرح دور کیوں بیٹھے ہیں؟ اندر آ در حلقہ ہے دیوانگا, دیوانوں کے اندر میں حلقے میں اندر آ جائیے. تو اب وہ جو مجنو, میرے مرشد فرماتے کہ اگر مجنو لیلا کا بڑھاپا دیکھ لیتا, اگر مجنو لیلا کا بڑھاپا دیکھ لیتا, کیونکہ وہ تو جوانی پہ مرا تھا نا, ہر عاشق اپنی جو جس لیلا پر مرتا ہے تو اس کی جوانی پر مرتا ہے. اگر بڈھا دیکھ لے کیا عالم دیکھے, کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, اور ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی, کوئی ڈاڈا ہوا کوئی ڈاڈی ہوئی. اگر دادا دادی کو دیکھے گا اب گنے اب گنڈیریاں پیش کرے گا, دادا کو کھلائے گا کوئی گنڈیریاں, پہلے کہیں گے بیٹا پہلی بات تو مجھے شوگر ہے, اور دوسری بات یہ کہ میرے منہ میں تو دانت بھی نہیں ہے, پیٹ میں آن تو ہے منہ میں دانت نہیں ہے. تو پھر وہ آہوزاری, وہ اشک باری, وہ بے قراری, وہ غزلیں سنانا, وہ گنگنانا, وہ ٹیلی فون پر مس کالیں دینا, اور وہ اس کی گلی کے چکر لگانا, وہ بیلنس ٹرانسفر کرنا, یہ سب رہے گا بھائی. اس نے فرمایا اگر مجنو لیلا کا بڑھاپا دیکھ لیتا تو توبہ کر لیتا, اے توبہ یہ میری لیلا بھی بڈھی ہوگی. اس نے سمجھایا کہ دیکھو جس لیلا کو تم دیکھ رہے ہو بڑے شوق سے ڈال کر نگاہیں ان پہ شوق سے, جان آفت میں نہ ڈالی جائے گی. اور پھر ایک بات اور فرمائی, فرمایا کہ اگر مجنو کو اس کے زمانے کا شمس الدین تبریزی مل جاتا, معرومی کے جو شیخ تھے, اگر مجنو کو اس کے زمانے کا شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ مل جاتے تو وہ اس کے عشق لیلا کو عشق مولا سے کنورٹ اور تبدیل کر دیتے. کیونکہ اللہ تعالی کی محبت کے لیے جس کیفیت کی ضرورت ہے وہ کیفیت یہ عشق کی کیفیت ہے. اصل میں مولا کی محبت ہم سیکھتے نہیں ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ لیلاؤں کے چکر میں گھومتے, کیونکہ کیفیت چاہیے نا. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی سے محبت کروں, یہ اس کا ایک فطری ایک نیچر اور نیچرل چیز ہے میرے دوست, فطرت ہے محبت کرنا. اب چونکہ صحیح محبت کا رخ ملتا نہیں ہے, محبت کا صحیح رخ ملتا نہیں ہے, اس لیے وہ مولا کے بجائے لیلاؤں کے چکر میں گرفتار ہو جاتا ہے. اس کا جی چاہتا ہے کہ میں مال فدا کروں. یہ فطری محبت کے تقاضوں میں سے ہے. باتیں کرنا, اس کی یاد میں رونا, یہ سب محبت ہے. لہٰذا اللہ کے عاشق یہی تو کرتے ہیں. ایک بزرگ اللہ سے دعا کرتے تھے, یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دیجئے. میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب اپنی محبت عطا فرمائی رونا شروع کر دیا, روتے رہے روتے رہے. پھر عرض کیا اللہ سے, یا رب چھ چشمہ اس محبت کے من ازا, یا اللہ یہ آپ کی محبت کا چشمہ کیا چیز ہے کہ میں نے یک قطرہ آپ خوردم و دریا کرے سم, آپ کی محبت کے چشمے سے ایک قطرہ میں نے پیا ہے اور دریا کے دریا آنسو بہا رہا ہوں. یہ رونا محبت کے میں سے ہے. اب چونکہ مولا کی محبت ہے نہیں تو پھر لیلا ہی رولاتی ہے, لیکن اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر لیلا کے لیے روئے گا پھر بھی نہیں ملنے والی, نانی بڈھی بن جائے گی, مر جائے گی. اور مولا کے لیے روئے گا. ایک عاشق اپنی لیلا کے لیے رو رہا ہے. اس لیلا کو معلوم نہیں ہے کہ میرا کوئی عاشق ہے. مان لو جیسے آج کل ہمارے لوگوں کو فلمی اداکاروں سے بڑی محبت ہے, خاص طور پہ بالی ووڈ کی اداکارہ ہو, کیونکہ لالی ووڈ کی ادارہ تو جی اپنے دیسی مال ہے جی, بالی ووڈ تو امپورٹڈ مال ہے. اور ہالی ووڈ ہو اس کی محبت میں گرفتار ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اپنے کمپیوٹر میں, اپنے موبائل میں, اپنے والیٹ میں, اپنے کمرے میں ان لیلاؤں کی بڑی بڑی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. اچھا اس کو یاد کر کے یہاں رو رہا ہے, اس کو خبر ہے بھائی؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک بیوقوف عاشق میرا ملتان میں بھی بیٹھا ہے. خبر ہی نہیں ہے اس کو. اور یہ ہائے بھر رہے, آہا ہائے کیا بتائیں یار اس کو. اور اللہ اکبر, لیلا کو خبر نہیں ہے. لیکن ایک بندہ حدیث شریف میں آتا ہے, رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, کہ وہ بندہ جو اللہ کی یاد میں تنہائی میں بیٹھا ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اس کی آنکھیں بھرائیں, اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. فرق نہیں ہے میرے دوستو. ایک بندہ لیلا کے لیے رو رہا ہے, اس کے آنسو گدھے کے پیشاب سے بھی بدتر ہیں. ایک آدمی لیلا کے لیے رو رہا ہے, اس کے آنسو گدھے کے پیشاب سے بھی بدتر ہیں. اور ایک آدمی مولا کے لیے رو رہا ہے, اس کے آنسو شہید کے خون کے برابر وزن کیے جائیں گے. فرق نہیں ہے. ذرا دیکھے, موازنہ کرے, کمپیرزن کرے, دونوں کا تقابل کرے میرے دوستو, کیا فرق ہے. ان آنسوؤں پر اس کو خبر نہیں ہے. اور عالم یہ ہے کہ ساری کائنات نہیں جانتی کہ میرا بندہ رویا ہے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کہاں رو رہا ہے, اس کو خبر ہے. تو سوچے مرنے کس پر فدا ہونا چاہیے, کس پر فدا. کہ یہ لیلائیں پر جن کو خبر ہی نہیں ہے, جن کی یاد میں روئے, جن کی یاد میں روئے. اس کی شادی ہو گئی, 5-6 سال بعد ملاقات ہوئی, راستے میں ملاقات ہوئی, ایک بچہ اس کے ساتھ ہے. اس نے السلام علیکم, آپ کیسی ہیں؟ السلام, آپ ٹھیک ہیں؟ بچے نے پوچھا, امی یہ کون ہے؟ بیٹا یہ تمہارے ماموں ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ ڈرامہ ہے نا. لو جی, ساری زندگی جس کے لیے روئے آخر میں ماموں ہی بننا پڑا. مولا کے لیے اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی وہ جو آنسو ہے ضائع نہیں ہونے دیتے میرے دوستو, وہ زرد آنسو جمع ہو رہے ہیں. میرے مرشد فرماتے ہیں کبھی بندہ اللہ کی محبت کے راستے سے, ڈگر سے, ٹریک سے ہٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان آنسو کو بہانہ بنا کر دوبارہ اس کو اپنی محبت کے ٹریک پر لے آتے ہیں. دیکھ لے آنسو کی کیا قیمت ہے میرے دوستو. ایک آنسو اللہ کے لیے فدا ہو رہے ہیں مولا پر, اور ایک آنسو ان لیلاؤں پر. کیا فرق ہے میرے دوستو. اس لیے تو ضرورت ہے کسی شمس الدین تبریزی کی. میرے مرشد فرماتے ہیں ہر زمانے کے شمس الدین تبریزی الگ ہوتے ہیں, ہر زمانے کے رومی, ہر زمانے کے جنید, ہر زمانے کے جیلانی الگ ہوتے ہیں. فرمایا نگاہ چاہیے پہچاننے والی. تو وہ جو لیلا تھی وہ مر گئی, اب وہ مجنو کو لے گئے قبرستان میں. اس نے کہا مجھے مت بتانا لیلا کی قبر کون سی ہے. وہ ہر قبر کی مٹی کو سونگ رہا تھا, سونگ سونگ کر اس نے بتایا کہ اس میں میری لیلا کا دفن ہے, اور وہ لیلا ہی کی قبر تھی. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ معرومی فرماتے ہیں میں ہر مٹی کو دیکھتا ہوں, تمام انسانوں کو دیکھتا ہوں, اور جس مٹی میں میرا مالا ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے, اس کی پیشانی سے, اس کے چہرے سے, اس کی گفتار سے, اس کی رفتار سے, اس کے کردار سے, اس کے اخبار سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس مٹی کے اندر میرا مالا موجود ہے. ہم چون بجنو بوہ کو نہ مان خاک را اور خاک مولا را بے آبم بے خطا. میں جس مٹی میں میرا مولا ہوتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ شخص حاملے زبان خاموش ہے اور یہ پتا نہیں چلتا. یوں تو عاشق بے زبان معلوم ہوتا ہے مگر عشق کی تفسیر میں یہ جادو بیانی دیکھیے. ویسے تو عاشق لگتا ہے کہ صاحب اس کو کیا بولتا ہوگا, لیکن دوستو درد دل کے ممبر پر, دوستو درد دل کے ممبر پر درد دل کا امام ہوتا ہے. جو درد دل سے اور آہوں سے اور اشکوں سے ممبر پر, جو درد دل سے اور آہوں سے اور اشکوں سے ممبر پر کرے شرح محبت, کیوں نہ پھر جادو بیانی ہو. یہ اس حدیث شریف کا ترجمہ ہے. ان من البیان لسحرا, کہ بعض سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض بیان میں جادو کا اثر ہوتا ہے, کہ جادو نگری سے آیا کوئی جادوگر لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار, جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر. اللہ کی محبت کا جادو ہے یہ. اب وہ جو ہے لیلا, اس نے کہا کہ میری مٹی میں, میری ناک میں صلاحیت ہے, میں مٹی کو سونگ کر بتا دیتا ہوں خزانہ کہاں پر ہے. دوسرے چور نے کہا نا جی, اچھا جناب, کہا آپ کا فن بہت شاباش. شیشے سے پوچھا بھائی بتاؤ تمہارا کیا فن ہے. اس نے کہا میرا فن یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں کمل پھینکتا ہوں, کتنی اونچی بلڈنگ ہو اور عمارتوں میں کمل پھینک کر اور پھندا اٹکا لیتا ہوں. چوتھے سے پوچھا ہاں بھائی تمہارا کیا فن. اس نے کہا میں ماہر سوراخ ہوں, نقیب, نقیب محفل. نقیب کے معنی نقب کے معنی تو سوراخ لگانا, اس لیے کہا میں ڈرلنگ ماسٹر ہوں. جیسے باب عاشق ہے نا, ڈرل ماسٹر ہے, شوق ہے ہر حسین کو, کسی کو نہیں چھوڑنا, یہ نفس کا مزاج ہے. انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر, ہر حسین میں سوراخ کرنے کا شوق ہے اس کو, یہ نفس کا مزاج ہے. وہ چاہتا ہے ہر حسین مجھے مل جائے, کسی کو نہ چھوڑوں, نہ گوری کو چھوڑوں, نہ گوری کو چھوڑوں, نہ کالی کو چھیڑوں, سب کو چھوڑ, ہر ایک کو مجھے مل جائے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں نہ گوری کو دیکھو نہ کالی کو دیکھو, نہ گوری کو دیکھو نہ کالی کو دیکھو, اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا. رنگ اور ڈیزائن پر مت مرو, رنگ اور ڈیزائن پر مت مرو, رنگ دینے والے اور ڈیزائنر پر مرو. تو نقیب سوراخ, اس نے کہا میری کتنی عمارت شاندار مضبوط ہو میں سوراخ لگا لیتا ہوں, سوراخ بنا لیتا ہوں, نقیب ہوں, نقیب. اچھا جناب آپ بھی کام آئیں گے. پھر پوچھا ہاں بھائی تمہارا کیا فن ہے. کہا میرا فن یہ ہے کہ میں جو ہے اکاؤنٹس میں, حساب میں ماہر ہوں, کیسے انکم ٹیکس چرانا ہے اور کیسے بڑھانا ہے سب میں اس کا ماہر, پتہ ہی نہیں چلے گا, آڈیٹر کو بھی پتہ نہیں چلے گا. آخر ایسی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی تو نہیں کی نا, امریکہ سے ڈگری لے کے آیا ہوں چوری کی. ماہر ہوں میں, لہذا آج کل کمپنیوں میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اس ڈپارٹمنٹ کا نام ہے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ. یہ جھوٹ بولنے کا ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے. لہذا جس کو جھوٹ بولنے کی ٹریننگ دیتے ہیں نا, تربیت, اس کا نام ہوتا ہے مارکیٹنگ ٹریننگ. جب اسے جھوٹ بولنا آ جاتا ہے اس کو بنا دیتے ہیں مارکیٹنگ ایگزیکٹو. اور جب وہ جھوٹ بولنے کا, جھوٹ بولنا دوسروں کو بھی سکھا دیتا ہے, تو اس کو بنا دیتے ہیں مارکیٹنگ مینیجر, کیسے جھوٹ بولنا. اور ان تمام جھوٹوں کا جو گرو گھنٹا آ رہا ہے نا, وہ ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہے. سب ہے ہی کام ان کا جھوٹ بولنا, فن بنایا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے اللہ اکبر, شریعت نے ہم کو سکھایا, دیکھو اپنے مسلمان بھائی سے خیر خائی کرو, خبردار اپنے تمہارے مال میں جو عیب ہے اس عیب کو بتاؤ. لہذا حکم ہے کہ عیب بتاؤ, یہ شریعت میں خیر خائی ہے. اور ان ظالموں نے جھوٹوں کا ڈپارٹمنٹ بنایا, یعنی وہ آدمی جو جھوٹ بول کر بیچے نا اور عیب والا سودا, یار کتنا ہوشیار ہے یہ, تو اس کو رکھو اپنی کمپنی میں, یہ ایسے ظالم ہیں یہ لوگ. اور شریعت نے کتنی خیرخائی سکھائی کہ بھائی اپنے تم کس مسلمان کو, مسلمان غیر مسلم کو بھی جھوٹ بول کر بیچنا جائز نہیں ہے جناب. کیا آپ نے دکھایا کچھ, دے دیا کچھ, شریعت میں کتنی خیرخائی ہے. اور یہاں تو جھوٹ بولنے کی باقاعدہ کورسز کرائے جاتے ہیں, کہتے ہیں MBA مارکیٹنگ کرو تاکہ جھوٹ بولنا ہے تم کو. اور اس کو فن سمجھتے ہیں اللہ اکبر. یہ نتیجہ کیا ہے؟ یہی تو وجہ ہے ہر آدمی دوسرے آدمی کا دشمن بنا ہوا ہے. کیوں؟ خیر خائی تو ہے ہی نہیں نا. اللہ کی محبت ہو تب تو بندوں سے محبت ہوگی جی. دیکھیں نا, جب بھائی آپس میں مل کے, جب بیٹے باپ سے محبت کرتے نا تو تمام بھائی مل کے رہتے ہیں. جب بیٹوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے تو تمام بھائی مل کر رہتے ہیں. جب بندوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ دوسرے بندوں سے خیرخائی کرتے ہیں. اور جب بیٹے باپ سے نہیں بنتی تو آپس میں بھائی ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوتے ہیں, گریبان تک پکڑتے ہیں. اور جب بندے اللہ سے تعلق نہیں ہوتا بس وہ کہتا ہے مال گھسیٹو, یہ کرو, اس کو بھی وہ کرو, اس کو بھی کرو, بس مجھے سب کچھ ملنا چاہیے. پھر نتیجہ کیا ہے کہ کسی سے خیرخائی نہیں کرتا وہ. تو اس چور نے کہا میں حساب کا مال ہوں, کتنا بڑا مال ہو منٹوں میں حساب کر کے بتا دیتا ہوں. ایک چور سے, اب چھٹے چور سے پوچھا, ہاں بھائی پتہ نہیں نمبر جو بھی ہو, بہرحال ایک چور سے پوچھا, ہاں بھائی تمہارا کیا فن ہے؟ اس نے کہا میرا فن یہ ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں جس کو دیکھتا ہوں دن کے اجالے میں اسے پہچان لیتا ہوں. کتنا ہی اندھیرا ہو جس کو میں دیکھ لوں دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں. اچھا بھائی سب چور ہو گئے. اب بادشاہ کی باری آئی, اب بادشاہ سے پوچھا, ہاں بھائی بتاؤ تمہارا کیا فن ہے بھائی؟ شاہ محمود سے. شاہ محمود نے کہا کہ مجرمارا چوب جلادا دہن. جس وقت مجرم کو جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے اور جلاد کی ننگی تلوار سر پر کھڑی ہوتی ہے گردن اڑانے کے لیے, بجم بدے ریشے من, اگر اس وقت میری داڑھی ہل جائے ایشا رہن, اسی وقت رہا ہو جاتا ہے. ایسا میرا, ہمارے کراچی میں تو ایک لفظ بولتے ہیں پوا ہے, پوا پتہ نہیں یہاں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں, ہمارے کراچی میں استعمال کرتے ہیں. جی صاحب کی بڑی بڑی وہ ہے پوا, یہاں بھی ہوتا ہے استعمال کیا؟ اچھا پاوا, اچھا پاوے کھاندے بھی ہوتے, پاوا لڑاندے بھی ہو کیونکہ پائے کو پاوا ہی بولتے نا. تو کہتے صاحب بڑی ہے وہ, بڑے تعلقات ہیں اس کے, بڑی جی تعلقات ہیں, بڑی ریلیشن شپ ہے, بڑی پی آر ہے اس کی, اس پر فخر کیا جاتا ہے کہ جی کوئی مسئلہ ہے جو کرنا ہے کرو, صاحب ہے نا فون کریں گے ایک ٹیلی فون کال میں سب چھوٹ جائے گا, جو بدماشی کرنی ہے کرو, یہ عالم ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی میری داڑھی اگر ہل جائے بس سارا مجرم, جس تلوار جس کے سے سر پر ننگی تلوار کھڑی ہے بس گردن اڑنے کی دیر ہے, اگر میری داڑھی اس وقت ہل جائے تو بس وہ اس کی چھٹی ہو جائے گی, وہ بھی چھوٹ جائے گا, خلاصی مل جائے گی. بس یہ سننا تھا تو سارے چور نے نعرہ بلند کیا, کون گپت اندش خود بے ماتوئی, آؤ بادشاہ آؤ, جی آیا آیا, جیتے گا بھائی جیتے گا, مٹکے والا جیتے گا. اس نے کہا جی آگے ہمارا لیڈر آیا اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگاتے ہیں, مجھے تو پتہ نہیں ہے یہاں ملتان میں کون سے لیڈر کے لیے نعرے لگاتے ہیں. جی لیڈر بنا دیے نا اس کو, قوم گفتندش کے آپ ہمارے سردار ہیں, آپ ہمارے کتب ہیں, آپ ہمارے لیڈر ہیں. کیوں؟ روزے میں نے تھا خلاصے مات ہوئی, اگر ہم کبھی پکڑے جائیں گے آپ کا ٹیلی فون بچا لے گا ہمیں. کیونکہ کیوں چچا جان جو ہے ڈی ایس پی بن گئے ہیں, مامو جو ہے ایم پی اے بن گئے ہیں, اور خالو کے خالہ جو ہے وہ ایم این اے بن گیا ہے. فکر ہی نہیں ہے جناب. اب تو ہمارا ٹیکا الگ. اچھا بھائی اب سب پتا چل گیا چوری ہیں, اب کیا کریں, اب چوری کریں کہاں کریں چوری بھائی؟ ایک چور نے کہا ارے کہاں چوری کرنی, چلو شاہ محمود کیا چلو آج اس کے محل میں چوری کرتے ہیں. اس نے کہا ارے شاہ محمود کیا بھائی, وہ تو بادشاہ, وہ تو بہت ملا قسم کا بادشاہ, وہ تو پکڑ لے گا. ارے کیا پکڑے گا, پکڑے بھی جائیں گے تو ہے نا صاحب ہمارے لیڈر, فکر ہی نہیں ہے. بیل بیفور اریسٹ ہے نا, بیل بیفور اریسٹ کا ضمانت اردو میں کیا کہتے ہیں کہ گرفتار, ضمانت قبل از گرفتاری, ضمانت قبل از گرفتاری, بیل بیفور اریسٹ, فکر ہی نہیں ہے. ارے صاحب موجود ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا چلو بھائی چلو, شاہ محمود نے ہاں بھائی چلو, اس نے بھی کہا چلو. اب راستے میں چلے, میرے مرشد فرماتے ہیں ایک کتا راستے میں بھونک رہا تھا. اب جو کتا بھونکا تو وہ جو چور تھا جو کتوں کی بولی سمجھتا تھا اس نے کھجلی کرنا شروع کر دی. وہ رک گیا. ہم نے کہا بھائی کیا بات ہے, چلو یار دیر ہو رہی ہے, ابھی ہمارا سفر بھی بہت زیادہ ہے. کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ بہت پریشانی ہوگی. کیا پریشانی؟ یہ کتا کہہ رہا ہے بادشاہ محمود ہمارے ساتھ ہے. اس نے کہا یار, سب نے کہا اصل میں اس کو صبح سے گٹکا نہیں ملا. گٹکا تو سمجھتے ہیں سب لوگ, سب جانتے ہیں جی. یہ کیا 1100 بھی جانتے ہیں, جے ایم بھی جانتے ہیں, کرسو بھی جانتے ہیں, تارا بھی جانتے ہیں, سب پوچھ لیجیے سب جانتے ہیں, اور شیشہ بھی جانتے ہیں. اور کیا مولانا صاحب آپ ہی کو نہیں پتا, یہ سب جانتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ تارا کھانے کا مزہ کیا ہے اور گٹکے کا مزہ کیا ہے, کھاتے بھی کیسے ہیں, اس کا بھی ایک اسٹائل دیکھا میں نے, یوں رکھتے ہیں ایسے کھینچتے, اسٹائل ہے جی. آپ کو پتا ہی نہیں مولانا صاحب آپ کہاں گھوم رہے ہیں, آپ کو پتا نہیں سگریٹ پینے کا کیا اسٹائل ہے, آپ کو پتا ہی نہیں مولانا صاحب, آپ تو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں بس. ان کو سب پتا ہے گٹکا کیا ہے, بھائی مولانا صاحب کو بتا دینا گٹکا کیا ہے. یہ ساری عوام جانتی ہے, جیبوں میں تلاشی لے لیں, کسی کے گٹکا, کسی کے 1100, کسی کے 2100, کسی کے جے ایم, پان پراگ, 1100 گٹکا, اور آج کل تو یہ تارا, یہ بھی ایک ماڈرن نسوار آئی ہے ایکسپورٹ کوالٹی کی, بڑی زبردست پیکنگ میں نسوار ہوتی ہے وہ. بھائی مولانا صاحب کو بتا دیں یار, کوئی بےچارے اب کیا خبر ہی نہیں ہے, یہ سب بےچارے کو ملا نہیں صبح سے, کہہ رہے بادشاہ. ارے بھائی بادشاہ تو اپنے محل میں ہوگا, یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے سنا, اس نے کہا ہاں یار بات تو صحیح ہے. اب اس کا فن کہہ رہے, اب فن کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ غلط بات ہے, بات تو ٹھیک ہے کہ وہ کتا کہہ رہا ہے شاہ محمود صاحب میں, فن کہہ رہا ہے اس کا, اس کو یقین ہے اس فن پر, اتنا اس کو کمال حاصل ہے, لیکن دوستوں کی باتوں میں آ کر کہہ رہے ہیں ہاں یار یہ کیسے ہوتا ہے, چلو یار آگے چلے. اب مولانا نے کہا جی بات پر بات ہے, فرماتے کہ دیکھو سد حجاب دل بسوئے دیدش, کہ سینکڑوں پردے دل پر پڑ جاتے ہیں اور اس کے ذریعے آنکھوں سے بھی معلوم ہے کہ دیکھو اذان کی آواز آ رہی ہے, یار چھوڑو نہیں جانا. آہ کیا اس کو معلوم ہے یہ اللہ کی طرف سے منادی پکار رہے کہ مسجد میں آؤ, روزہ آ گیا, طاقت بھی ہے, بڈھے روزہ رکھ رہے ہیں, جوان روزہ نہیں رکھ رہا. وہ بڈھا دل کا مریض, ہارٹ پیشنٹ ہے, ڈائبٹک پیشنٹ ہے, لیکن اس کو ابا, اس کو بیٹے بول رہے ہیں کہ بیٹا روزہ, ابا کے ابا روزہ مت رکھو, کہ میں مفتی سے مسئلہ پوچھ کر آیا ہوں, اب آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ روزے کا فدیہ دے دیں کیونکہ آپ مزید شدید بیمار ہیں. لیکن وہ بوڑھا راضی نہیں ہے اس بات پر, کیوں؟ روزے کے جو اس کو لذت اور مزہ مل رہا ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. گرمی ہو, کچھ ہو, سیلاب آیا, لیکن وہ چھوڑنے کو تیار نہیں, کیوں؟ کیونکہ اس کو لذت اور مزہ مل چکا ہے میرے دوستو. اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ لڑکی ملنے والی نہیں ہے, معلوم ہے, یقین ہے اس بات پر, لیکن پھر بھی پاگل بنے, کیوں؟ دل پر شہوت کے پردے پڑ جاتے میرے دوست. اب مسجد میں بھی ہم رو رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں, آنسو سے رو رہے ہیں, لیکن مسجد سے باہر نکل کر کیسی بد نظری اور لانتی کام میں مبتلا ہوتے ہیں, کیا ہمیں معلوم نہیں ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ رشوت لینا حرام ہے, لیکن جس وقت نوٹ سامنے آتے ہیں اس وقت ہمارے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں. ہمیں معلوم ہے داڑھی منڈانا حرام ہے, ہر مسلمان یہ مسئلہ جانتا ہے, لیکن کیا معلوم ہے وہ جو شہوت کا نشہ چڑھتا ہے تو پھر وہ اسی اپنے ہاتھوں سے اس نبی کی سنت کو گٹر لائن میں بہاتا ہے. وہ سب کو معلوم ہے, لیکن کیا فرماتے ہیں, سب حجاب دل بسوئے دشت چو غرض آمد, شہوت کا نشہ چڑھا, لالچ آئی, ہنر پوشیدہ شد, ہنر بھی چھپ جاتا ہے. ہم مسلمان ہیں, بھول جاتے ہیں مسلمان ہیں. جس وقت ننگی فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کس کو یاد آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کس کو یاد آتا ہے کہ میں سید بھی ہوں, کس کو یاد رہتا ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں, کہ نبی نے ہماری خاطر سے خون بہا طائف کے بازاروں میں, احد کے دامن میں, سب بھول جاتے ہیں. اگر یاد رہتا تو ایسی خبیث حرکت کرتا, ایسی نلائکی کی حرکت کرتا؟ اس لیے میرے دوستو آ کیا فرماتے معلومی کہ دیکھو یہ شہوت کا نشہ ایسی چیز ہے, یہ آ کر ہر ماہر فن کے فن کو چھپا دیتا ہے. پہلے دیکھیے نا, جب انسان پر مستی چڑھتی ہے اپنے ماں باپ سے نہیں لڑتا, بدتمیزی نہیں کرتا, اس کو معلوم ہے کہ ماں باپ سے نہیں کرنا چاہیے, لیکن کیوں پر بس وہی نشہ چڑھ گیا, تکبر کا نشہ چڑھتا ہے, پھر حق بات بھی نہیں مانتا. بھائی صاحب گاڑی غلط جگہ کھڑی ہے, مہربانی کی کر کے تھوڑا سا آگے کر لیں, لوگوں کو تکلیف ہوگی. جاؤ جاؤ جاؤ, جانتے نہیں ہوں میں کس کا پتی جاؤں. نشہ ہے نا یہ, حالانکہ معلوم ہے یہ غلط بات ہے، وہ جانتا ہے اس بات کو یہ غلط ہے، غلط جگہ میں نے پارکنگ کی ہے، لیکن نہیں ماننا. یہ کیا ہے؟ یہی تو وہ نشہ ہے میرے دوست. اللہ تعالیٰ اس نشے سے ہم سب کو بچائے. اب آگے گئے شاہ محمود کے ہاں، کمند لگائی، سوراخ کیا، پہنچ گئے. اس نے مٹی سونگ کر بتایا خزانہ ادھر ہے، خزانہ نکال لیا. اس کے بعد بیٹھا اس نے ٹھک ٹھک ٹھک، لو بھائی یہ تمہارا تمہارا سب کا حصہ. شاہ محمود نے اب خزانہ لے کر سب چلنے لگے. شاہ محمود نے کہا ارے بھائی یہ مال آخر کب تک چلے گا، مال یہ آخر کب تک چلے گا، ختم تو ہو جائے گا، پھر ہمیں بھی پھر ہم نے کال کریں گے، یہ چوروں کی پارلیمنٹ پھر بلائیں گے. تو اس لیے آپ لوگ اپنا ای میل ایڈریس دے دیجئے، اپنا ٹیلی فون نمبر، کانٹیکٹ نمبر، سیل نمبر وغیرہ دے دیجئے، اور پتہ بھی دے دیجئے. میرے شیخ فرماتے ہیں نشہ چلا تھا، ہاں لکھو، یہ لو میرا پتہ، یہ لو میرا موبائل نمبر، یہ لو میرا ایڈریس، یہ لو میرا ای میل ایڈریس. اور آپ کو عجیب پتا مولانا کہ پہلے میل ہوتا تھا اور فی میل، اب ای میل بھی آ گیا، جو نہ میل ہے نہ فی میل ہے. اب جو ہے اس نے سب کا ایڈریس ویڈریس لے لیا. اور عجیب بات یہ ہے، یہ جو رات بھر کمپیوٹر پہ بیٹھتے نا، یہ مختلف سائٹوں پر انٹرنیٹ کی سائٹس ہوتی ہیں، اس پر اپنے پروفائل داخل کر رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایم لوکنگ فار ینگ وومین، سارے اپنی پروفائل ڈال رہے ہوتے ہیں، میں ایسا اور مجھے فلاں بیوٹی کیوٹی اینڈ پریٹی کی تلاش ہے. سارے رات یہی کرتے ہیں کمپیوٹر پہ بیٹھ کر. یہ کون سے جنرل نالج پڑھتے ہیں، ان کو کیا پتا جنرل، ان کو یہ جنرل نالج ہے کہ کہاں کتنی لڑکیاں کیسی ہیں، کس سائٹ پر کیا ملے گا، کہاں ننگی فلمیں فری ملیں گی، کہاں ننگی پکچر جو ہے فری ملیں گی، یہ سب پتا ہے ان کو. یہ نہیں پتا کہ فجر کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے، یہ نہیں معلوم ہوگا. چاہے کمپیوٹر دیکھ لیں تو سارے کمپیوٹر، یہ جو سارے شریف زادے ہیں نا، سارے شریف زادے کمپیوٹر دیکھ لیں تو آپ جو ہے کانوں کو ہاتھ پکڑ لیں گے، ہاتھ لگا لیں گے، اللہ اکبر یہ شریف زادوں کے کمپیوٹر کا حال ہے. اور آفس والے لیٹ سیٹنگ کرتے ہیں، وہ اس لیٹ سیٹنگ میں فلمیں ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں. اچھے بھلے لوگ، مرد تو کیا، عورتوں کے کمپیوٹر کا یہ حال ہے. آج کل کی عورتوں کا بھی یہی حال ہے، لڑکیاں یہی اسی کام میں لگی ہوئی ہیں. اس لیے ہمارے ایک دوست کمپیوٹر والے ہیں، وہ کہتے ہیں جب کسی ریپیئرنگ کمپیوٹر کو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، کہتے ہیں جب کسی کمپیوٹر، پہلے تو میں اب ہارڈ ڈسک کھول کر دے دیتا ہوں، بھائی صاحب یہ آپ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ سارا تماشا اسی میں بھرا ہوتا ہے. مرد تو مرد، عورتوں کے کمپیوٹر میں ایسی ایسی چیزیں کہ کہتے ہیں کانوں کو ہاتھ پکڑ لگایا کہ اللہ کی پناہ. ننگی فلمیں، ننگی تصویریں، یہ عورتوں کے کمپیوٹر میں، اور پتہ نہیں کیا کیا بےہودگیاں ہوتی ہیں. اسی طرح سے مختلف سائٹوں پہ اپنی پروفائل ڈال دی کہ سر ہمیں بھی کچھ یاری لگ جائے ادھر سے ادھر سے. ملتان میں بیٹھ کر چل رہی ہے، رشیا میں، امریکہ میں، فرانس میں، ان سے چیٹنگ چل رہی، چیٹنگ. اس میں ہمیں چیٹنگ بولتے ہیں، میں اس کا نام چیٹنگ لکھتا ہوں. تو رات بھر چاٹتے رہتے ہیں نا، یاہو کی بھی آئی ڈی ہے، جی میل کی بھی ہے، ایم ایس این کی بھی ہے، سارے ہر جگہ بنایا ہوا اپنا، کہ آخر کہیں نہ کہیں تو سیٹنگ ہو ہی جائے گی. یہ عالم ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. یا وہ لوگ بھی جو شادی شدہ ہے، ان کو بھی یہ چسکا لگ جاتا ہے، پھر وہ اسی میں سے زندگی لگاتے ہیں. کراچی میں ہمارے ایک طلاق ہوئی، کس بات پر؟ شادی شدہ بیوی پی، یہ جناب لگے ویڈیو ویب کیم کے ساتھ، یعنی وہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں باتیں کرتے کمپیوٹر کے ذریعے سے. اب وہ ویب کیم ہے، تو وہ جو اس کی بیوی آ کر کھڑی ہوئی، وہ ایک لڑکی سے باتیں کر رہا تھا، تو لڑکی اس کی بیوی آ کر کھڑی ہوئی، تو اس لڑکی نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میری رشتے دار ہے. خود ہی دیکھیے، بس اسی بات پر بیوی کو آگ نہیں لگے گی کیا؟ بتائیے صاحب، آگ نہیں لگے گی، لہٰذا آگ لگ گئی اس کو. اور اچھے بنے شادی شدہ بیوی کو کہتے ہیں میں اس وقت بہت امپورٹنٹ آفس کا ورک کرنا ہے، تم دوسرے کمرے میں جاؤ، مجھے بہت رات بھر دے کے فلمیں اور یہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، امپورٹنٹ ورک ہے یہ ان کا. کہتے ہیں نا کہ جی میٹنگ ہے ہماری 6 بجے کے بعد، وہ میٹنگ کہاں ہے؟ ہمارے کراچی میں تو مختلف ریسٹورینٹ، مجھے نام معلوم ہے، ملتان کے تو نہیں پتا. وہ میٹنگ وہاں پہ سیکرٹری کو لے کر وہاں میٹنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، یہ میٹنگز ہو رہی ہیں، بدماشیاں، اس کا نام میٹنگ رکھا. اب وہ اس نے ایڈریس وغیرہ لے لی، سب بادشاہ نے اگلے دن اب وہ سارے جا کر مست ہو کے سو گئے. صبح بادشاہ نے دربار لگایا اپنے شاہی جلال کے ساتھ, تخت پر بیٹھا, بلایا ٹی پی او کو, ادھر آؤ, یہ لو ایڈریس وغیرہ, جاؤ ان نالائکوں کو, یہ چور ہیں, ان کو مال مسروقہ چوری کے مال کے ساتھ اٹھا کے لے آؤ. اب وہ سب بینکس کھلے نہیں تھے, پیسہ ٹرانسفر ابھی کیا نہیں تھا, اب وہ سو رہے تھے کہ صاحب ابھی تو کیا آرام سے اٹھیں گے اور پھر جو ہے وہ منی ٹرانسفر کریں گے تاکہ منی لانڈرنگ کریں گے, اپنا جو ہے بلیک منی جو ہے وہاں ٹرانسفر کریں گے سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ میں. سوئٹزرلینڈ, سوئٹزرلینڈ کیا, سوئٹزرلینڈ جتنا گندا پیسہ ہے وہ زمین پر جمع ہوتا ہے, وہ پوچھیں گے نہیں آپ سے. بلیک منی جتنی ہے سوئٹزر, بلیک منی کا ترجمہ ہے سوئٹزر, سوئٹزرلینڈ ہے نا یہ سارے, وہ پوچھتے نہیں ہیں, سارا بلیک منی اور سارا کالا پیسہ وہاں جمع کر لیتے, پوچھیں گے نہیں آپ سے کہاں سے پیسہ کمایا. اب وہ پکڑا گیا, اسی وقت سو رہے تھے, مال بھی موجود تھا, اسی سمے برآمد کر لیا. اب بادشاہ کے پاس لے کر آئے, بادشاہ جلال میں تھا کہ میری عوام اور رعایا کو تکلیف, اس کا دکھ تھا, اس وجہ سے اس پر جوش اور جلال تاری تھا. اس نے جو ان نالائکوں کو دیکھا, اس نے حکم دیا ان سب نالائکوں کو پھانسی پہ چڑھاؤ. قاضی بیٹھا تھا, قاضی نے کان میں کہا, بادشاہ سلامت, آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کو پھانسی کیسے دے رہے ہیں آپ, ان کا جرم بتائیے اور ان کے گواہ لائیے. قاضی نے کہا, بادشاہ نے کہا کہ جس جرم کا گواہ بادشاہ خود ہو اس کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی. مال مسروقہ برآمد ہے, اس کا گواہ میں خود ہوں, میں ان کے ساتھ تھا. قاضی کے کان میں کہا, قاضی کہنا, اچھا بھائی ٹھیک ہے, فیصلہ فوراً سے دستخط کے چاہو پھانسی پر. ادھر جلاد کی آنکھوں میں خون اتر آیا, کیونکہ بادشاہ کے جلال کو دیکھ کر جلاد کی بھی کیفیت بدل گئی, تلوار نکالی چمکتی ہوئی. ادھر ایک جو چور تھا جس نے کہا کہ میں رات کے اندھیرے میں جس کو دیکھتا ہوں دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں, وہ غور سے بادشاہ کو دیکھ رہا ہے, کبھی دیکھتا ہے اس کے چہرے کے رنگ بدل رہے ہیں, کبھی امید, کبھی مایوسی, کبھی آس, کبھی یاس کی کیفیت اس کے چہرے پر ہے. ابھی جلاد کی تلوار اٹھی گردن اڑانے کے لیے, اس نے کہا, جانے حضور بادشاہ سلامت, جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں. بادشاہ نے کہا, جلاد کو روکو, بولو کیا بات ہے. اس نے کہا, حضور ہر یک خاصیت خدرا می نمود, معرومی فرماتے ہیں, ہر یک خاصیت خدرا می نمود, ہم نے اسے ہر شخص نے اپنا کمال تو دکھا دیا, اپنی خاصیت دکھا دی, جس کا جو فن تھا ہم نے دکھا دیا. کیا فن ہے؟ او جی میں مال بڑا کماتا ہوں. وہ کیا فن ہے؟ جی میں جس لڑکی کو پٹانا ہو میرے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. کسی کا موبائل نمبر چاہیے لا دیں گے, ایسے لوگ بھی موجود ہیں, ای میل ایڈریس سب چاہیے, ہر چیز, شراب سپلائی کر رہے ہیں, لڑکیاں سپلائی کر رہے ہیں, بدماشیاں سپلائی کر رہے ہیں. کہا, جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کا کام ہو میں آپ کا کام کرا دوں گا, سب کام ہو جائیں گے. اپنے کمال دکھا رہے نا. اس نے کہا, ہر یک خاصیت خدرا می نبود, لیکن ای ہنر ہا جملہ بدبختی می فضود, لیکن ان ہنر نے, اس ہمارے کمال نے ہماری بدبختی میں اور اضافہ کر دیا. کیونکہ پہلے اگر ہم چوری کر کے پکڑے جاتے تو کیا ہوتا, زیادہ زیادہ جیل میں چلے جاتے, لیکن بادشاہ کیا چوری کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہماری گردن اڑائی جا رہی ہے. این ہنر ہا جملہ بدبختی می سپوت بی فضوت. میرے مرشد فرماتے ہیں, جن حسینوں کے چکر میں تم گھوم رہے ہو ایک دن وہ نانی دادی بن جائے گی, پھر کیا کرو گے, کہاں جائے گا ظالم, بتا اپنے دل کو بہلانے. جس مال کو جمع کر رہے ہیں, نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز, اور جس مکان کو بنوانے کے لیے جماعت کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, پھر ہم کیا سمجھتے ہیں, جس کی بنیادوں میں ہم نے اپنی نمازیں داخل کی ہو کیا قرآن خانی کرنے سے اس مکان میں برکت آ جائے گی؟ جس کی بنیادوں میں ہماری نمازیں ہیں جماعت کی, اور جس کی بنیادوں میں حرام ہے کہ ہم مزدوروں کا پیسہ روک لیتے ہیں, اور ہم کیا بڑا کمال سمجھتے ہیں اس کو کہ دیکھو ہم نے یہ کیا, حلال حرام ہر جگہ سے سود پر پیسہ لے لے کر مکان بنوایا, جس کی بنیادوں میں یہ حرام چیزیں موجود ہو وہاں قرآن خانی کرانے سے کیا برکت آئے گی؟ جناب پخانہ لیٹرین میں رکھا ہوا ہے, اس پہ چھڑکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں لیٹرین میں پخانہ رکھا ہوا ہے, غلاظت موجود ہے, اب وہاں پر اسپرے کر رہے ہیں ایئر فریشنر, دنیا کا قیمتی ایئر فریشنر چھڑک دیجئے, خوشبو ہوگی. پہلے پخانے کو نکالے, اس کے بعد خوشبو چھڑکی جاتی ہے. پہلے میل دور کی جاتی ہے پھر خوشبو لگاتا ہے انسان. پہلے غسل کر کے میل دور کرتا ہے پھر خوشبو لگاتا ہے میرے دوست. اسی طرح سے جن چیزوں کو نافرمانی کی ہے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے اس پر معافی مانگے, توبہ کرے, پھر اس کے بعد قرآن خوانی سے فائدہ بھی ہوگا, قرآن پاک پڑھنے سے فائدہ بھی ہوگا. لیکن بجائے اس کے کہ وہ بچوں کو بلائیں جن کو کچھ نہیں, ان کو تو بریانی نظر آ رہی ہوتی, وہ قرآن پاک کیا پڑھتے ہیں, وہ تو بریانی کو دیکھ رہے ہوتے. اس لیے پوچھا حکیم الامت سے کہ حضرت یہ قرآن خوانی کرنا کیسا ہے, فاتحہ حضرت سے پوچھا فاتحہ کرنا کیسا ہے, تو حضرت نے پوچھا کہ فاتحہ سے مقصد کیا ہے, قرآن پاک بخشوانا مقصد ہے یا کھانا بخشوانا مقصد ہے. کہا اب وہ خاموش. کہ حضرت نے فرمایا, اب وہ صاحب جس نے سوال پوچھا وہ خاموش, بھائی مقصد کیا, قرآن پاک بخشنا مقصد ہے یا کھانا بخشنا مقصد ہے. کہا حضرت ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا کہ دیکھو بھائی, اگر قرآن پاک بخشنا مقصد ہے تو کیا اس کے لیے کھانا کھلانا ضروری ہے؟ ایک آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے, کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ مٹھائی تقسیم کی جائے تب وہ قرآن پاک قبول ہوگا؟ کیوں جناب, ایک بات سمجھیے غور سے, اس مسئلے کو سمجھیے کہ ایک آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے, اگر وہ کھانا نہیں کھلاتا کیا اس کا قرآن پاک قبول نہیں ہوگا؟ ضروری ہے کہ اللہ میاں کو رشوت دینا. اچھا پھر کرتے کیا ہے, کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھ دی, ابھی سارے ثواب ہو گیا, ابھی کھانا کھلایا. اگر یہ تو قرآن پاک کا تھا, اگر قرآن پاک ہے تو کھانا کھلانا ضروری نہیں, وہ کیسے ہی ثواب ملا آگے منتقل کر دیا. لیکن ہوتا کیا ہے, ہمارے یہاں رائج جو طریقہ یہ ہے کہ فاتحہ پڑھی کھانا ہے, اور اصل میں عیسال ہم کھانے کا کرتے ہیں, عیسال ثواب کس کا کرتے ہیں, کھانے کا. کھانا تو ابھی کھلایا نہیں کسی کو, ثواب ملا نہیں, کیسے بھیج دیا آگے, ابھی ثواب ملا نہیں. کیوں, کھانا کھلایا نہیں, کھانا کھلایا نہیں ثواب ملا نہیں, کیا چیز بھیج دی. اور پھر عجیب بات یہ, جب کھانا کھلا کے ثواب مل جاتا ہے پھر کچھ نہیں بھیجتے. سمجھے میری بات, سمجھ میں آ رہی ہے مسئلہ؟ یعنی جب ثواب تھا نہیں بھیج دیا, اب ثواب ہے بھیجتے نہیں ہے. یہ ہے ہماری رسموں کی حقیقت. اسی طرح مردہ کا عجیب معاملہ ہے کہ جی مردے کے کپڑے, جو کپڑے ہو نا منحوس ہوتے ہیں, غریب کو دے دو. عجیب بات ہے, گھڑی جو پہنی ہو نا راڈوں کی, وہ منحوس نہیں ہوتی, وہ بھی تو مردے کے ساتھ چپکی ہوئی ہے, اور مردے کی جیب میں جو پیسہ ہے وہ منحوس نہیں ہوتا. تو پتہ چلا منحوسیت بڑی چلاک ہوتی ہے, ہر جگہ نہیں گھستی. کیا عجیب ہے ہماری رسم میں, دیکھو نحوست کتنی چلاک ہے کہ کپڑوں میں گھستی ہے, نوٹوں میں, گھڑی میں نہیں گھستی, اور پلاٹوں میں نہیں گھستی, بینک بیلنس میں نہیں گھستی, گاڑی میں نہیں گھستی, مکان میں نہیں گھستی. جہاں وہ زندگی وہ مرا, آخر وہاں بھی تو گھسنی چاہیے نا. ایئر کنڈیشن میں بیٹھا تھا, اس ایئر کنڈیشن میں بھی گھسنی چاہیے, سب دے دو نا. تو اور وہی کپڑوں میں گھستی ہے صرف, بہت چلا کے نہ ہوسک, دیکھ کے گھستی ہے کہاں گھسنا ہے کہاں نہیں گھسنا. یہ حال ہے ہماری رسموں کا. یعنی عقل پڑھے لکھے لوگ, ایک آدمی جاہل جس کو نہیں پتا نہ دین کا پتا نہ دنیا کا پتا, وہ ایسی حرکتیں کرے تم سے. پڑھے لکھے لوگ ماسٹر پی ایچ ڈی ہیں ایسی حرکتوں میں مبتلا. عالم یہ کسی کا ابا مر جائے لازمی ابا کا ولیمہ کرنا, اور پھر کھانا کہاں سے پکے گا یہ بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ قرآن پاک بخشیں, قرآن پاک پڑھے, ذکر کرے, تلاوت کرے, نہیں جی ابھی ساری پلاننگ ہو رہی ہے, ڈیکوریشن والے کس کو بلانا ہے, کھانا کہاں سے پکوانا ہے, گوشت کہاں سے لانا ہے, مرغی کی بریانی ہو یا گوشت کی بریانی ہو, یہ پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے. زردہ بھی ہونا چاہیے. یہ کس میں, ہمارے سوئم اور تیجے میں, گویا کہ ابا کا ولیمہ ہو رہا ہے. ایسے ہی تماشا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور پھر مزیدار بات وہی ہے کہ قرآن خوانی کرتے ہم, قرآن خوانی کے لیے جن کو بلاتے نا وہ آتے ہی لیٹ ہے, کھانے کے ٹائم پہ آتے, کیونکہ ان کو مقصد کھانے سے. لہذا آپ اعلان کر دیجئے قرآن خوانی ہوگی, لیکن کھانا نہیں ملے گا پھر دیکھے کون آتا ہے, کیوں جناب؟ اور اعلان کر دیں قرآن خوانی نہیں ہوگی کھانا ملے گا, سب پہنچیں گے پھر. اچھا چھٹی والے دن, سنڈے چھٹی ہوتی ہے نا, چھٹی والے دن اعلان کر دیجیے قرآن خوانی ہوگی کھانا نہیں ملے گا, اس دن سب کو مصروفیت ہوگی. صاحب آپ کو تو پتا ہے, معذرت چاہتا ہوں, ایک ہی دن ہوتا ہے بچوں کو, ذرا تو ذرا بچوں کو ان کی نانی کے گھر لے گیا تھا, ذرا بچوں کو گھمانے پھرانے لے گیا تھا. اور ورکنگ ڈے میں آپ کھانا رکھ دیں پھر تو سب پہنچیں گے, پھر وہ چھٹی کا بہانہ نہیں چلے گا, ورکنگ ڈے کا بہانہ نہیں چلے گا, کام کا دن ہے. او میں نے کہا آپ ہمارے خاص دوست ہیں, میں بہت مصروف تھا, میٹنگ چھوڑ کے آپ کے لیے آیا ہوں میں. تو پتا چلا ہم لوگ کتنے چکر باز ہیں, کیسے دھوکہ دیتے ہیں میرے دوستوں. یہ ہے ہماری رسموں کا حال, اور ہم بڑے خوش ہیں. لہذا ابا کا ولیمہ ہوتا ہے, کھانے پر, اور پھر جن کو کھلاتے ہیں ارے صاحب اتنی چکناہٹ ڈالی, پہلے میرا کولیسٹرول اتنا ہائی تھا اور ہائی ہو گیا. ایک تو کہتا ہے وہ بکرے کی بوٹی جبڑے میرے دگ گئے چپا چپا کے, بالکل چوئنگم تھی. ایک کہتا ہے صاحب نمک اتنا ڈالا میرا تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. ابھی بھائی اس میں بلڈ پریشر تھا تو کھائے کو اتنا ٹھوس کر, اور دیکھو کھاتے بھی ٹھوس کر رہے. بھائی چکناہٹ زیادہ ہے, گوشت ٹھیک نہیں ہے, نمک زیادہ ہے, تو کیوں تین پلیٹیں بھر کے کھائی تم نے؟ کہتا نہیں فلور سارے بھرنے, پہلے بیسمنٹ, پھر گراؤنڈ فلور, پھر فرسٹ فلور, پھر ٹاپ فلور تک. چھوڑنا نہیں ہے پھر بھی, چھوڑنا پھر بھی نہیں ہے. شکایت بھی ہے, چکناہٹ زیادہ ہے, نمک بھی زیادہ ہے, بکرا کا گوشت بھی ٹھیک نہیں ہے, چھوڑنا پھر بھی نہیں ہے, کیونکہ مفت کا مال ہے نا. عجیب تماشا ہے, یعنی یہ حال ہے ہماری رسموں کا. برائیاں بھی کرنی ہے, ٹھوسنا بھی ہے. ارے صاحب زردہ, اچھا زردہ مجھے شوگر ہے, اچھا تھوڑا سا چکھانا. اب اس کے بعد تین پلیٹیں زردے کی بھی کھائیں گے, اب وہ ڈکار نہیں آ رہی. اب کیا کریں, وہ جی سیون اپ لے کے آؤ تاکہ ڈکار نکلے. سیون اپ یعنی سات اوپر ایک نیچے, سیون اپ ون ڈاؤن, سیون اپ وہ ون ڈاؤن ہو جائے تاکہ ہوا نکلے, تاکہ یہ سارا کھانا ہضم ہو. یہ عالم ہے عجیب. ہم لوگ یعنی سارا دھندا پیٹ کا بنایا ہوا ہے, سارا دھندا پیٹ کا. محرم آئے حلیم پکاؤ, ربیع الاول آئے بریانی پکاؤ, رجب آ جائے تو وہ کھیرے پکاؤ, شابان آ جائے حلوے پکاؤ, سارا دن کھانے کی باتیں ہیں بس. تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے, کیا شریعت نے کھانے سے منع کیا ہے؟ منع تو نہیں ہے, عمدہ کھائے اپنی ہے. لیکن میرے دوستو دین کے نام پر یہ جو پیٹ کے دھندے بنانا, یہ میرے دوستو شریعت اس سے منع کر دیا ہے کہ دین کے نام پر تم یہ دھندے مت بناؤ. بکرے چھترے ہضم شریف, ملا جیدہ ختم شریف, سارا یہ پیٹ بنایا. ادھر پیر صاحب کا بھی یہی حال ہے, یہ جالی پیروں کا اتنی موٹی توندے بنائی ہوئی ہیں. اور پوچھا یہ اتنی موٹی توند کیوں ہے؟ وہ جی نفس کتے کو مارا تھا, لاش پھول گئی اس لیے توند نکل آئی. ایسا عالم ہے, ایسے ہے. اور ان کی جالی پیروں کی خانقاہوں میں لکھا رہتا ہے, بغل میں تو اگر مرغی نہ لایا, برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا. اور میرے مرشد فرماتے ان کے لیے موٹے تازے ہوتے نا, فرمایا کہ بنا کے مدفن, مدفن کہتے ہیں قبرستان کو, دفن ہونے کی جگہ, بنا کے مدفن, یہ تیرے بدن میں جو بہت سے مرغے سو گئے ہیں انہی کے دم سے یہ تیرے اعضا بھی موٹے موٹے سے ہو گئے ہیں. یہ عالم ہے, سارا دھندا پیٹ کا ہے, نہ نماز نہ روزہ. اور عجیب بات تو یہ ہے, یعنی بے غیرت اتنے ہوتے ہیں, یہ پیر جعلی پیر کی بات کر رہا ہوں میں, سچے اللہ والوں کی سبحان اللہ کیا بات ہے, یہ جالی کی بے غیرت اتنے ہوتے ہیں کہ گھر پہ آئیں گے مرد سے ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے, سیدھا جا کے عورت کو جھپی ڈال لیں گے. کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ ان سے بڑے بے غیرت تو وہ شوہر ہوتا ہے, اس سے بڑا بے غیرت تو وہ باپ ہوتا ہے, اس سے بڑا بے غیرت تو وہ بھائی ہوتا ہے جو اپنی بیٹی, اپنی بہن اور اپنی بیویوں کو ان بے غیرتوں کے حوالے کر دیتے. کیا عالم ہے ہم لوگوں کا, کیا ہم لوگ پڑھے لکھے بنتے ہیں, کیا ہم لوگ ویل مینرڈ اور سوفسٹیکیٹڈ اور سیویلائزڈ بنتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا کیا سمجھتے ہیں, اور حرکتیں دیکھو کیسی ہیں. وہ بغیرت جس طرح چاہے گھر میں گھستا ہے. ایسے ایک جالی پیر چلے گئے, غریب آدمی کیا, اس نے یہ مجھے بھینس چاہیے. اس نے کہا سائیں ایک ہی تو بھینس ہے, اسی سے بچے دودھ پیتے, ہمارا گزارا چلتا. اچھا اگر کالا ناک پیچھے نہ لگ جائے تو مجھے کہنا. اب وہ بیوی نے کہا بھائی دے دے اس کو جلدی سے, اٹھا کے ایسے ایسے ظالم ہیں یہ لوگ. اور ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا, مانگتے نہیں ہیں بلکہ عنایت فرماتے ہیں. حضرت کے پاس جاؤ کتابیں عنایت فرما رہے ہیں, تو کھلا پلا بھی رہے, سبحان اللہ. ایسے ہم نے کوئی مطلب, کوئی چندہ نہیں, کچھ نہیں. اللہ کا شکر ہے میں میری ملتان حاضری اسی مقصد کے لیے, یہ نہیں ہے کہ جی چندہ یا ووٹ لینے کے لیے آئے ہوں. کوئی نہیں, اللہ کا شکر ہے اپنے خرچے سے الحمدللہ. جو دوست ہیں وہ جانتے ہیں اپنی موٹر سے آئے ہوں, اپنے خرچے سے آئے ہوں, سب اس لیے اپنے بزرگوں کی بات سنانے کے لیے. آپ کے کان میں اپنے بزرگوں کی بات, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے عمل کی. تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا, اب بادشاہ نے اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ جناب آپ تو, اس نے کہا جان کے مان پاؤ ایک بات عرض کرو, جلاد کو روکا رک جاؤ. اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ ہر آدمی نے اپنا فن دکھا دیا, ہم میں سے ہر آدمی نے اپنا فن دکھا دیا اور ہر فن نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ آج جلد کی تلوار ہمارے سر پر کھڑی ہے، جلدی کیجئے اپنی داڑھی کو ہلا دیجئے. معروفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جز مگر خاصیت خوش آواز، ہر ایک نے اپنا فن دکھایا نا لیکن کسی کا فن کام نہیں آیا، جز مگر خاصیت خوش آواز، لیکن وہ خوش آواز آدمی کہ کی شبت کی بشبوت چشمے ہوں سلطان شناس، کہ جس نے رات کے اندھیرے میں سلطان کو پہچان دیا سب اس کا فن کام آیا. میرے مرشد فرماتے ہیں یاد رکھنا، مال کمانا، بڑے بڑے عہدے حاصل کر لینا، حسین بیوی سے شادی کر لینا، یا جو ہے بینک بیلنس اور فیکٹریاں بنا لینا، یہ سب چیزیں کام نہیں آئیں گی. مرنے کے بعد تو کچھ بھی لے کر نہیں جائے گا، یہ وسائل حیات ہیں، اس کو لے، ریسورسز آف لائف جس کو ہم بولتے ہیں استعمال کے لیے، لیکن اگر اسی سے ہم نے دل لگایا یہ کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی. وسائل حیات تو ہیں یہ، لیکن مقاصد حیات میں سے نہیں ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے ہمارا، یہ وسائل زندگی بے شک ہے. تو اس نے کہا کہ لیکن فرمایا کہ اس دنیا میں رہ کر جو اللہ تعالی کی محبت اور معرفت اور تعلق حاصل کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ یہ خود بھی نجات حاصل کرے گا بلکہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی بخشوائے گا. کیسے؟ معرفت کا ایک حصہ حافظ کو حاصل ہے، کتنوں کی بخشش کروائے گا؟ 10 کی. معرفت کا ایک حصہ کہ اس دنیا میں کیا کام حافظ بنایا، کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن میرے دوستو ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر اپنے بچے کو آپ حافظ بناتے ہیں اچھا شوق ہے، لیکن حافظ بنانے کے بعد ذرا اس کو ترغیب بھی دیں کہ بیٹا تم حافظ ہے قرآن ہو، ذرا ایک مٹھی داڑھی بھی رکھو، اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر بھی رکھو، ایسا نہیں حافظ ہے قرآن اور شادیوں میں ناچ رہا ہو، شادیوں میں ڈانس کر رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ حافظ ہے قرآن ہو اور جماعت کی نمازیں چھوڑتا ہو، ایسا نہ ہو حافظ قرآن و شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو اور فلمیں دیکھتا ہو، کیا عالم ہوگا، کیا بخشوائے گا وہ. اگر اپنے بچوں کی اس کے ساتھ یہ کام بھی کروائے کہ بیٹا آپ حافظ ہیں، اس کو ایسا انوائرمنٹ دے، ایسا ماحول دے کہ جس سے وہ گناہوں سے بچے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اچھا اب ایک حافظ قرآن ہوا، اب دیکھیے 10 کو بخشوائے گا، شہید کتنوں کو بخشوائے گا؟ 70 کو. ایسے ہی میرے مرشد فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں علامہ امام فخر الدین رازی نے رحمت اللہ نے تفسیر نقل کی کہ اللہ والا عالم ربانی جنت میں جانے لگے گا اس کو جانے سے روک دیا جائے گا، کہے گا بھائی صاحب میرا تو کلیئر ہو گیا، یہ دیکھیے میرا سب امیگریشن وغیرہ بھی ہو گیا، یہ بورڈنگ پاس ہے سب، آپ کیوں روک لیا، کسٹم کی مہر بھی لگی ہوئی ہے. کہے گا جناب صبر کریں، اصل میں آپ جنت میں چلے جائیں گے، جو ایک مرتبہ جنت میں چلا جائے گا وہ جنت سے باہر آ نہیں سکتا، جنت میں جانے والے پھر کبھی جنت سے باہر نہیں آئیں گے، جہنم میں جانے والے ایک باہر آئیں گے، اور جو ایک دفعہ جہنم سے باہر آ جائے گا پھر میرے دوستوں وہ دوبارہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جنت میں جانے والا جب ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو جائے گا پھر وہ کبھی باہر نہیں نکل سکے گا، کبھی باہر نہیں آ سکے گا. ایسے ہی اس دنیا سے جو ایک مرتبہ چلا جائے گا وہ اس دنیا میں پھر کبھی واپس نہیں آئے گا. تو اسے کہا جائے گا ارے بھائی، تو کہے گا پھر میں کیا کروں، مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے؟ کہا اس لیے تمہیں نہیں جانے دے رہے کہ تمہارے دوست بھی تو ہیں، تمہارے احباب بھی ہیں، تمہارے شاگرد ہیں، تمہارے مرید ہیں، تم سے محبت کرنے والے تمہارے معتقدین ہیں، ان کو بھی تو جنت میں لے کر جاؤ، ان کی شفاعت کرو. صحابہ نے پوچھا ایک عالم ربانی ہے اللہ والا کتوں کی شفاعت کرے گا؟ فرمایا جس نے آسمان پر ستارے ہیں. اب آپ بتائیے کیا کام آنے والی چیز ہے. یہ ہمارا فن کہ ہم دیکھ کے ایک کوٹ، پھر دوسرا کوٹ، پھر تیسرا کھوٹی اکاڑ کوٹ، کیا یہ کام آئیں گے چکنے گال ہمارے؟ اس فن کو حاصل کر رہے ہیں، بے شک کمائے منع نہیں ہے، لیکن کمانے میں حلال کا تو خیال رکھے. میرے مرشد فرماتے ہیں حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی سے اچھی ہے. فرمایا چٹنی روٹی کھا لو لیکن حرام کی بریانی کی طرف مت جانا، کیونکہ حلال کی چٹنی روٹی کھاؤ گے تمہاری اولاد نیک ہوگی، ان کے اخلاق اچھے ہوں گے، گھر والوں کے اخلاق اچھے ہوں گے. اگر بیوی کچھ کہے، کوئی رشتے دار کچھ کہے، برداشت کر لو، تحمل کر لو، لیکن خبردار حرام کی مت کھانا. حرام کے کما کر مال بنانا، فیکٹریاں بنانا، یا جو ہے تم مکانات بنا کر، یاد رکھنا چین اور سکون نہیں پا سکو گے. چٹنی روٹی کھاؤ، واللہ وہ غریب آدمی جو چٹنی روٹی کھاتا ہے لیکن امیر کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا, یہ غریب نہیں ہے, یہ امیر ہے. اور وہ امیر آدمی لاکھوں کروڑوں روپیہ موجود ہے اور لاکھ آ جائے اور لاکھ آ جائے, بےچارہ غریب ہے کتنا, تبھی تو اور مانگ رہا ہے. غریب کتنا اچھا ہے, مالدار کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا, کیا استغنا کی دولت ہے اس کو میرے دوست. یہ معرفت کام آئے گی. یہ معرفت کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جنوں انسانوں کو کس لیے؟ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. لیعبدون, لیعبدون کی جو تفسیر کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیعرفون کی, کیا مطلب؟ معرفت مراد ہے. اب سوال پھر پیدا ہوتا ہے, میرے مرشد فرماتے جب یہاں اس آیت میں معرفت مراد ہے تو لیعبدون کیوں فرمایا؟ فرماتے لیعبدون اس لیے فرمایا کہ معرفت وہی معتبر ہے جو عبادت کے رستے سے ہو. ورنہ کتنے لوگ ہیں معرفت کا دعویٰ کریں گے, سگریٹ پی رہے ہیں, گانجا پی رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں, نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے, سٹے کا نمبر بتا رہے ہیں, دریا کے کنارے لنگیاں پہن کر بیٹھے, عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں, بیچ میں قومی ترانہ چل رہا ہے اور دعویٰ ہے کہ میں معرفت حاصل ہے ہمیں. ایسے بھی لوگ ملیں گے, یہ معرفت والے نہیں ہیں. کیونکہ معرفت کون سی معتبر ہے؟ جو عبادت کے رستے سے ہو. اب آپ بتائیے, ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے میں عالم ہوں, اب آپ کے یہاں اعلان ہویا کہ جی ایک بزرگ کا بیان ہے عشاء کے بعد. اب وہ بزرگ آئے, اعلان ہے جی عشاء کے بعد ایک بزرگ کا بیان ہوگا ایک اللہ والے کا. اب گاڑی آئی, گاڑی سے اترے تو دیکھا آدھی آستین کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, ٹائٹ جینس پہنی ہوئی ہے, اور گلے میں سونے کی چین, ہاتھ میں کڑا, اور ہیئر اسٹائل, اور سگار منہ میں. چلو آؤ بھائی, کہاں بیان کرنا ہے؟ آپ اس کو اللہ والا مانیں گے؟ بتاؤ بھائی, اس کو عالم ربانی کہو گے؟ اللہ والا مانو گے؟ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ والے کا ایک حلیہ ہے, یہ حلیہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ گنڈے بدماش آوارہ کا ہو سکتا ہے, اللہ والے کا نہیں ہو سکتا. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ تو پتہ ہی چلا. کیوں پتا چلا؟ عارف وہ ہے جو عبادت کے رستے سے عارف بنتا ہو. دادا ایک آدمی جس کی داڑھی نہیں ہے آپ اس کو عالم مانیں گے؟ حافظ قرآن داڑھی نہ ہو حافظ مانیں گے؟ نماز نہیں پڑھانے دیں گے اس کو, اذان نہیں دے سکتا وہ, جس کی داڑھی نہ ہو وہ اذان نہیں دے سکتا, نماز نہیں پڑھا سکتا, گواہی نہیں دے سکتا. دیکھیے امام صاحب مان لیجیے آئے نہیں, پوری مسجد میں ایک داڑھی والا ہے, سب بغیر داڑھی والے, ایک داڑھی والا ہے, اور وہ بھی وہ داڑھی والا جس نے رات زنا بھی کیا, شراب بھی پی, چوری بھی کی, ننگی فلمیں بھی دیکھی, اور فجر میں نماز میں مسجد میں ہے, اور امام آیا نہیں, کس سے نماز پڑھوائیں گے؟ اسی داڑھی والے سے یا وہ دوسرے جنہوں نے رات پر عبادت کی ہو, تہجد پڑھی ہو, کس سے پڑھواؤ گے بھائی؟ ہو گیا نا. بلچور جی یہ داڑھی پاسپورٹ ہے جناب, کتنی بڑی نعمت ہے, لیکن داڑھی کیسے رکھ لے؟ داڑھی تو رکھ لی انہوں نے سن کی سی, مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی. یعنی داڑھی کیا اپنی مرضی کی نہ رکھے کہ کسی نے فرینچ کٹ, کسی نے ہاکی کے شوق ہے تو بال کاٹتے کاٹتے ایک لکیر بنا کر ہاکی بنا دی. نہیں, ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے, ایک مٹھی سامنے سے, ایک مٹھی دائیں سے, ایک مٹھی بائیں سے, تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. اور یہ داڑھی کا بچہ ہے جس کو بیبی بیئرڈ بھی بولتے ہیں, ریش بچہ, اس بچے کا رکھنا بھی واجب ہے میرے دوست. یہ ہے معرفت کا حلیہ. ٹھیک ہے نا جناب؟ تو لہذا معرفت کون سی معتبر ہے؟ جو عبادت کے رستے سے, اور یہی میرے دوستو مرنے کے بعد کام آنے والی ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی ایسا ہم میں سے نہیں ہے جو اس دنیا سے نہیں جائے گا. کیوں بھائی؟ ہے کوئی ایسا کہ جو ہمیشہ اس دنیا میں رہے؟ سب کو اس دنیا سے جانا ہے کہ نہیں جانا؟ تو لہذا جب ہمارا اس دنیا سے ہمیں جانا ہے تو میرے دوستو اس دنیا کی تیاری بھی کر لیں. ہم یہاں پردیسی ہیں اور وطن میں ہمیں جانا ہے, لہذا پردیس میں رہ کر وطن کی تیاری کریں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانے کو توفیق عطا فرمائے. اپنی معرفت, یہ معرفت ملتی ہے صحبت اہل اللہ سے میرے دوستو, پھر وہ اللہ والے خود جائیں گے اپنے ساتھ ایک دنیا کو لے کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے اور اپنی محبت اور معرفت اور دین میں ترقی کا ذریعہ بنائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله تعالى ہم سب کو معاف فرما دیجئے, اپنی محبت اپنا تعلق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنے قرب کا, اپنی معرفت کا, اپنے تعلق کی وہ یا اللہ حیات عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس ہم آپ کو خوش رکھیں اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں. ہماری صورت ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا, ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو ولی صدیق بنا دیجئے, گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے, ہم سب کو جس و ما کر اللہ والا بنا دیجئے. بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, ہم سب کو حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما, ہم سب کو بھی اپنا فرما بردار بنا, ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا, ہمارے گھر والوں کو دوستوں رشتہ داروں کو اپنا فرما بردار بنا, سارے عالم کے مسلمانوں کو اپنا فرما بردار بنا, بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ہیں ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک صالح اللہ والے بنا دیجئے. یا اللہ جو بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما, جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما دیجئے, جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما, جو بیوی اپنے شوہروں کی نافرمان ہے ان کو شوہروں کا فرما بردار بنا, جو بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کو ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنا, جو ماں باپ اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو بچوں پر شفیق اور مہربان فرما دیجئے. اے کریم مالک ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما, اپنی محبت قرب اور تعلق کا ذریعہ بنا دیجئے. سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ہم سب کو اللہ جنت الفردوس عطا فرما, جنت میں اول ہی داخلہ نصیب فرما, بے حساب مغفرت فرما. اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. ربنا